الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ جزاء الاعمال ہے جو آج کل تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اس کی تشریح کی جا رہی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات بھی بیان فرمائے ہیں اور آخرت کے نقصانات بھی ذکر فرمائے ہیں, اور دونوں کے ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی جو حالت نہایت ہی ابتر اور خراب ہے, دینی اعتبار سے بھی بہت پست ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ موجب ذلت ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری بدعمالیاں اور ہمارے گناہ ہیں. تو ہم ان نقصانات کو سن کر سمجھ کر جلد سے جلد جو گناہ اب تک ہو گئے ان سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ ان سے بچنے کا خاص اہتمام کریں, جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی انشاءاللہ عافیت نصیب ہوگی, راحت نصیب ہوگی, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی, مشکلات آسان ہوں گی اور مرادیں بر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آخرت کا جو عذاب ہے اس سے بھی انشاءاللہ بچنا نصیب ہوگا, اور وہاں بھی عزت ملے گی, راحت ملے گی, مغفرت ملے گی, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی. اس طرح جس کو دنیا میں بھی عافیت مل گئی, آخرت میں بھی عافیت مل گئی, وہ بندہ اور وہ بندی کامیاب ہو گئی. بس یہ مقصد ہے اس کا. اس کے پہلے باب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کا دنیاوی نقصان بیان فرمایا ہے, اور الگ الگ فصل میں ایک ایک نقصان کو ذکر کیا ہے, جن میں سے تقریباً پانچ نقصانات کا بیان ہو چکا ہے. آج چھٹا نقصان انشاءاللہ بیان کیا جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ دل میں ایک تاریکی سی معلوم ہوتی ہے، ذرا بھی دل میں غور کیا جائے تو ظلمت صاف صاف محسوس ہوگی، اور اس ظلمت کی طاقت سے انسان کے دل میں ایک حیرت پیدا ہوتی ہے کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، اور اس سے بدعت، گمراہی اور جہالت میں مبتلا ہو کر آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تاریکی اور ظلمت کا اثر دل سے آنکھوں میں آتا ہے، اور پھر آنکھوں سے چہرے میں پھیل جاتا ہے، اور یہ سیاہی ہر آدمی کو نظر آتی ہے، چنانچہ فاسق کیسا ہی حسین و جمیل ہو مگر اس کے چہرے پر ایک بے رونقی کی کیفیت ضرور ہوگی، اس کا چہرہ بے رونق ہوگا، اور جو نیک ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ والا ہوگا، تو چاہے وہ کالے رنگ کا ہو، چہرہ اس کا زیادہ قدرتی طور پر حسین و جمیل نہ ہو، پھر بھی اس کے چہرے پر ایک نور ہوگا، بلکہ اللہ والوں کی تو علامت یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ، کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آئے، یعنی ایسا نور ان کے چہرے میں ہوتا ہے اور سر سے پیر تک ان کا مجسم ایسا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھتے خدا یاد آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک علامت اور نشانی بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے چہرے پر رونق آتی ہے، دل منور ہوتا ہے، روزی میں فراخی آتی ہے، بدن میں قوت محسوس ہوتی ہے، اور خود بخود لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور برائی کرنے والے سے برائی کرنے والے کے برائی کرنے سے چہرے پر بے رونقی آتی ہے، دل میں ظلمت، بدن میں سستی، رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس فصل میں حضرت نے جو گناہوں کا دنیاوی نقصان ذکر فرمایا وہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اندر بھی اثر رکھا ہے اور گناہ کے اندر بھی اثر رکھا ہے، یہ بے اثر نہیں ہے، ان کے اندر اثر ہے اور بہت زیادہ اثر ہے، لہذا نیکی کا اثر یہ ہے کہ جو جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کا دل گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی کے اندر سر فہرست توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، آئندہ بچنے کا اہتمام ہے، اب گناہوں سے تو بچنا شروع ہو ہی گیا، جس سے تاریکی دل کے اندر آتی ہے تو تاریکی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ گناہوں کو صاف کرنے کے لیے ایسا ہے جیسے صابن کپڑے اور جسم سے میل کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے صابن سے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، سارے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے کے بعد کپڑا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نیا سوٹ ہے، بس ایسی توبہ بھی ہے کہ توبہ جو ہے باطن کا صابن ہے، کہ اگر سچی توبہ کر لی جائے تو اسی وقت اس کے سارے گناہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جب معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی دور فرما دیتے ہیں، اثر یہ کہ اس کے دل میں جو سیاہی آ گئی تھی، جو ظلمت پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ نور آ جاتا ہے اور نور پیدا ہو جاتا ہے، تو نیکی کے اندر سر فہرست توبہ ہے، توبہ بندہ جو نیک ہوتا ہے وہ تو دن رات توبہ کرتا ہے، روزانہ استغفار کرتا ہے، جیسا کہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام گن کر شمار کر لیا کرتے تھے, اتنا آپ کثرت سے استغفار کرنے والے تھے. تو جو آپ کا پیروکار ہوگا, آپ کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا, ظاہر ہے وہ بھی استغفار کثرت سے کرے گا. ایک طریقہ میں بھی آپ کو بتا دوں جو بہت ہی آسان ہے, کہ ہاں نماز کے بعد الحمدللہ تسبیح فاطمی پڑھنے کا تو ہم سب کا معمول ہے, یہ نہیں ہے تو معمول بنا لینا چاہیے. تمام خواتین کو بھی, تمام حضرات کو بھی ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے. اب وہ تسبیح فاطمی 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر ہے, اس کے ساتھ 33 دفعہ استغفار بھی پڑھ لیا کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس طرح سے 33 دفعہ پڑھ لیا کریں. 33 دفعہ سبحان اللہ ہو جائے گی, 33 دفعہ الحمدللہ ہو جائے گی, 34 مرتبہ اللہ اکبر ہو جائے گا, پھر 33 دفعہ استغفار ہو جائے گا. تو ہر نماز میں 33 دفعہ ہوگا تو ماشاءاللہ 5 نمازوں میں اچھا خاصا استغفار ہو جائے گا. تو استغفار سے اور نیکی دیگر نیکیوں سے انسان کا باطن جو ہے وہ چمکتا ہے, دمکتا ہے, منور ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا اثر باطن سے ظاہر پر ہوتا ہے. کیونکہ جو ہمارا ظاہر ہے یہ ہمارے باطن کے تابع ہے. ہمارے سارے اعضاء میں جو بادشاہ ہے نا وہ دل ہے, اس کو سلطان الاعضاء کہتے ہیں, اس کو کہ تمام اعضاء میں بادشاہ جو ہے وہ دل ہے, اور اس کے مقابلے ایک باطنی دل ہے. جسمانی دل تو وہ جو دھڑکتا ہے, اس کے مقابل ایک اور دل ہے جو کہ معنوی ہے اور لطیف ہے, اسے بھی قلب کہتے ہیں. نیکی بدی کا اثر اس قلب میں ہوتا ہے جو اس جسمانی دل کے سامنے ہے, اس کے بالکل مقابل ہے. اس میں نیکی کا اثر نیک ہوتا ہے, بری کا برائی کا اثر برا ہوتا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ جب یہ تمہارا دل ٹھیک ہو جائے گا سارا جسم تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ, اور جب دل خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا, یعنی انسان کے ظاہر پر بھی اس کا برا اثر آئے گا. لہذا جب باطن منور ہو جاتا ہے اور دل جو ہے آدمی کا صاف ہو جاتا ہے گناہوں کے میل کچل سے, اور چمک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اس کی یاد سے, اس کی اطاعت سے, تو پھر انسان کا چہرہ بھی چمکنے لگتا ہے. وہ چمک چہرے کے تیل سے علیحدہ ہے, کریم لگانے سے علیحدہ ہے. چاہے کالے رنگ کا آدمی ہو, چاہے گورے رنگ کا آدمی ہو, چاہے بد شکل ہو, چاہے نیک شکل کا ہو, اس کے چہرے پر ایک نورانیت ہوگی جو معنوی ہوتی ہے, جو دوسروں کو بھی صاف محسوس ہوتی ہے, خاص طور سے اہل اللہ کو. جو اللہ والے ہیں چونکہ ان کی آنکھیں بھی منور ہوتی ہیں, ان کی ہر چیز منور ہوتی ہے, تو وہ اس کو بآسانی پہچان لیتے ہیں, وہ یہ اللہ والا آدمی. اس لیے جو ذاکر شاغل ہوگا, جو اللہ والا ہوگا, وہ چاہے خاموش بیٹھا ہو, چاہے بات بھی نہ کر رہا ہو, جب بھی دو تین باتیں خود بخود ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے گا, دل کہے گا بھائی یہ اللہ والا آدمی, اس کے چہرے پر ایک نورانیت ہوگی جو صاف محسوس ہوگی. ایک تو یہ ہوگا اس کا, دوسرے یہ کہ اس کے پاس بیٹھنے کو جی چاہے گا, اس کی باتیں سننے سے دل کو تسلی اور اطمینان ہوگا, اور تیسرے اس سے محبت پیدا ہوگی. بلکہ اگر دیکھا بھی نہ ہو خالی نام سنے گا تو خود بخود اس کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی, چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو, وہ مغرب میں رہتا ہو. تو یہ نیکی کا اثر ہے, اصل میں دنیا میں یہ نیکی کا اثر ہے. تو یہ نیکی اصل میں پہلے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے, اور پھر دل چونکہ سارے اعضاء کا سلطان اور بادشاہ ہے, لہذا پھر اس کے آرڈر سے سارے اعضاء جو ہے وہ منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور سبھی اس کے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جسمانی تکلیفیں جسم سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن روحانی طور پر وہ صحت یاب ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے. جیسے صحت مند آدمی کی صحت اس کے چہرے سے نظر آتی, ایسے ہی مانوی طور پر اس کے دل کی صحت یاد الہی کی وجہ سے اور نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے آیا ہوں گی اور نظر آئے گی بالکل. اور ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بتایا کہ آدمی چاہے سیاہ رنگ کا ہو لیکن اس کے چہرے سے نیکی کا اثر محسوس ہوگا. اور ساتھ ساتھ اور جو نیکیوں کے فوائد ہیں وہ بھی اس کو انشاءاللہ تعالی حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے. جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی روزی میں فراخی اور برکت عطا فرما دیں گے. آپ دیکھ لو کہ جتنے نیک متقی لوگ ہیں الحمدللہ اچھے کھانے والے، اچھے پینے والے، اچھے پہننے والے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ بہت قیمتی کپڑے پہنتے ہوں، قیمتی کپڑا پہننا مراد نہیں ہے، بلکہ عافیت والا، سکون والا، چین والا، آرام والا، راحت والا پہناوا مقصود ہے. کھانے میں بھی، پینے میں، پہننے میں بھی ان کو راحت نصیب ہوگی. اور جب دل مضبوط، نیکی کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، نیکی کا ایک اثر ہے بالخصوص ذکر اللہ کا، یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں، کیونکہ وہ سکینہ نازل فرماتے ہیں. سکینہ سکون قلب کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایسا سکون نازل فرماتے ہیں کہ دل ان کا پرسکون ہو جاتا ہے. تو دوسرے تو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور حادثات میں، سانحات میں بے ساختہ ہوں گے، وہ اس کا دل مضبوط ہوگا، یہ نیکی کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے. تو جب دل مضبوط ہوگا تو ظاہر باقی اعضا بھی پھر اس کے مضبوط ہوں گے. جسمانی طور پر چاہے وہ کتنے ہی کمزور ہو مگر باطنی طور پر اس کا دل قوی ہوگا اور مضبوط ہوگا ان کے مقابلے میں جو نیک نہیں ہے. اور ایک یہ کہ اللہ کے نیک بندے اس سے محبت کریں گے، کیونکہ یہ تو حدیث شریف میں آ گیا کہ جب کوئی آدمی دنیا کے اندر گناہوں سے بچتا ہے اور نیک کاموں کو کرتا ہے تو اور وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے یعنی تمام نفلی عبادتیں کرتا ہے، جس میں تلاوت بھی آ گئی، جس میں ذکر بھی آ گیا، نفلی صدقہ بھی کرنا آ گیا اور نفل پڑھنا بھی آ گیا، یعنی جو فرض و واجب نہیں ہیں صرف نفل ہیں، ساری نفلی عبادتیں اس میں آ گئیں، ان سب کا اہتمام کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اس کو دل دل میں اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں. بندہ پھر بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، برابر یاد الہی میں مشغول رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبریل ساتویں آسمان والوں کے فرشتوں سے کہو کہ اللہ تعالیٰ اور جبریل فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو ساتویں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ دیکھو نیکی کا اثر کہاں ہو رہا ہے، یہ فرش پر ہے اور محبت عرش پر ہو رہی ہے. کون سب سے پہلے کر رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ. ہم کیا، ہماری حقیقت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہم اس لائق کہاں. لیکن یہ نیکی کا اثر ہے، کوئی بھی کر لے، جو نیکی کرے گا تو اس کا یہی اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، پھر جبریل علیہ السلام محبت کریں گے، پھر یہ چاروں فرشتے محبت کریں گے، اور پھر ساتویں آسمان والے، پھر وہ محبت چھٹے، پھر پانچویں، پھر چوتھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے، پھر آسمان دنیا کے فرشتوں میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے. وہ سارے محبت کر رہے ہوتے ہیں اس، اب لاکھوں کروڑوں فرشتے سارے کے سارے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اکیلا اور اتنے سارے محبت کرنے والے. اور پھر حدیث میں یہ کہ وہ محبت اللہ تعالیٰ پھر زمین میں اتار دیتے ہیں، پھر زمین میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی پھر اس سے محبت کرنے لگتی. اور جب وہ محبت کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی، دعائیں مغفرت کرتی. وہ اندازہ کرو، تو جب آسمانوں پر اس کی محبت پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتے پھیلتے زمین تک پہنچ گئی ہے، تو اس لیے یہاں حضرت نے فرمایا کہ پھر دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی محبت آ جاتی. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہ لگا تھا کہ چاہے دیکھا بھی نہ ہو، چاہے ملاقات بھی نہ ہو، خالی نام سنے گا وہ محبت ہو جائے گی کہ فلاں آدمی سے مجھے محبت ہے، بھائی وہ تو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے خدا کرے اس سے ملاقات ہو. اور پھر جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ہزاروں عید سے بڑھ کر خوشی ہوتی، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں، پہلے سے کوئی دوستی نہیں، مگر نیکی کی وجہ سے اس کے دل پر یہ اثر ہوا کہ یہاں سکے دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا میں، भाई जो मोहब्बत करेगा तो उसके लिए दुआ भी तो करेगा, उसके लिए इस्तगफार करेगा और उसके लिए हर खैर की दुआ मांगेगा, हर हादसे सहने से बचने की दुआ करेगा। हज़रत हामिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई अल्लाह ताला अपने रहमत से अपने दीन के खातिर और दीन के ताल्लुक की निस्बत से जिस तरह जिस्मानी और दुनियावी रिस्क अल्लाह ताला मुझे अता फरमाते हैं, हजारों लाखों जो हैं वो मेरे लिए इसाले सवाब का भी एहतमाम करते हैं। इसाले सवाब यानी कुरान शरीफ पढ़ के बख्शना, जिक्र अजकार करके बख्शना, सदका खैरात करके बख्शना और कुरान शरीफ पढ़ के बख्शना, अब ये कितना मुसलमान मुसलमानों के लिए करते हैं, तो बुजुर्गान दिन के लिए तो और भी ज़्यादा करते हैं। तो ये भी कितना बड़ा फ़ायदा नेकी का, तो इतने बड़े बड़े फ़ायदे हैं कि रूहानी रिस्क भी खूब मिलता है और जिस्मानी रिस्क भी बबरकत मिलता है और जिस्म भी ताकतवर होता है और लोगों के दिलों में मोहब्बत भी होती है, यहाँ तक कि बड़े से बड़े खूंखार किस्म के लोग भी जो है ना वो भी क्या कहते हैं उसको देख करके मरूब हो जाते हैं। एक नहीं हजारों वाकयात हैं, एक ही सुना देता हूँ जो अभी अभी आया मेरे जहन में। ये तारीख इस्लाम का उस जमाने का वाकया जब खिलाफत जारी और सारी थी, यानी मुसलमानों के खलीफा होते थे और खलीफा जो तारीख में तारीख इस्लाम में गुजरे अच्छे भी गुजरे हैं बुरे भी गुजरे हैं, जालिम भी गुजरे हैं मुनसिब भी गुजरे हैं, हर किस्म के खलीफा रहे हैं। तो किसी खलीफा का यह वाकया है, उसके ज़माने में एक बुजुर्ग थे जो एक नहर के किनारे टहल रहे थे, टहलते टहलते जरा आगे गए तो देखा कि एक किश्ती आई और उसके अंदर शराब के 10 मटके तैयार रखे हुए थे और जो लोग किश्ती किनारे पर लगा रहे थे वही उसमें से मटके उठा उठा करके किनारे पर रख रहे थे। तो इन्होंने शराब के मटके खलीफा के ज़माने में मुसलमानों की हुकूमत में देखे तो वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि उस ज़माने में तो शराब का हराम होना ऐसा था कि शाजु नादिरी कोई आदमी कहीं उसको देखे तो देखे, वरना हराम होने की वजह से जैसे इस्लामी हुकूमत में कहीं खंजीर का गोश्त बिकता हुआ नज़र नहीं आएगा, शराब बिकती हुई भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हराम है लिहाजा हराम है तो किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। इसलिए उनके ख्याल में ही नहीं था कि शराब भी हमारे मुल्क में हो सकती। अब उसने देखा ही शराब के मटके 10 के 10 रखे हुए, इन्होंने पूछ लिया उन्हें उतारने वालों से कि ये किसके हैं, उन्होंने खलीफा के हैं। वो हैरान रह गए, अरे खलीफा जिसका फर्ज ही ये है कि बुराई से मना करे और बुराई को फैलने से रोके, वो उसी के लिए शराब बन के आ रही है। वो बड़ा उसे गुस्सा आया, उन बुजुर्ग को एकदम गुस्सा आ गया। अब चूंकि अल्लाह के लिए गुस्सा आया तो बस उन्होंने अपने आशा लिया और तड़ा तड़ उनके ऊपर मारना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 9 पटके फोड़ दिए उन्होंने। ये शराब खलीफा के लिए आई है, ये तो हराम है, कैसा खलीफा ये? और गुस्से में जरा 9 फोड़ दिए, 1 छोड़ दिया। अब जनाब एकदम वो भागे और जाकर के रिपोर्ट दी कि साहब ऐसे ऐसे एक आदमी ने खलीफा के लिए जो शराब आई थी उसके मटके फोड़ दिए और सारी की सारी शराब बह करके दरिया में चली गई और 1 मटका छोड़ दिया उसने। उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, फौरन दरबार में पेश किया गया। वो खलीफा जो था ना ऐसा खूंखार किस्म का था कि वो जो लोहे के सींग बनाकर सर पे रखता था और उसी में से उसकी पेशानी छुपी हुई होती थी, आंखें भी उसी में से लाल लाल नजर आती थी, इंतहाई हैबतनाक खौफनाक शक्ल बना के तो वो दरबार में बैठता था जिसे देख करके भी बच्चों का पेशाब निकल जाए। उनके पास ले जाकर के उसे पेश किया। हम वो बड़े आराम से चले गए, ना कोई डर ना कोई खौफ गए और सामने वो खलीफा के पास ही जाके बैठ भी गए। किसी की जरूरत भी नहीं होती थी कि खान खलीफा के सामने खड़ा हो सके, वो जनाब जाकर के बराबर वो झेप गया कि भाई ये कैसे निडर बुजुर्ग हैं, क्या हैं ये, इनको जरा भी ख्याल नहीं, मैं इतना हैबत शक्ल बना हैबतनाक शक्ल बना के बैठा हूँ, कोई भी असर नहीं लिया। तो उसने बेसाख्ता पूछा भाई तुमने किस किसके हुक्म से तुम कौन हो? कहा भाई जिसका तू बंदा है उसी का मैं ही बंदा हूँ। जो अल्लाह का नाम बीच में आया था वो वैसे ही تو اس کا پتا پانی ہو گیا. مومن تو کیسے کچھ بھی ہو, جب اللہ کا نام سنتا ہے تو بہرحال پانی پانی ہو ہی جاتا ہے. کہا تم نے کس کے حکم سے توڑی ہے مٹکے توڑے ہیں یہ؟ کہا کہ جو تم پر بھی رب ہے اس کے حکم سے توڑے ہیں. اب وہ اور دب گیا سن کر کے, بھائی اللہ کے حکم سے توڑے, صحیح توڑے. کہا پھر تم نے نو پھوڑے یار, ایک کیوں نہیں پھوڑا, ایک کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ وجہ یہ کہ میں جو پہلے مٹکے توڑ رہا تھا تو اس وقت تو تمہارا کوئی خیال ہی نہیں آیا مجھے, اسے میں توڑتا گیا. جب نو توڑ دیے تو ایک دم خیال آیا کہ خلیفہ بھی کیا کہے گا, کہ اتنا نڈر ہے کہ میری شراب سن کر کے بھی اس نے مٹکے پھوڑ دیے. تو پھر میں رک گیا, میں نے اب توڑنا اللہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے, اب توڑنا خالص اللہ کے لیے نہیں, اب خلیفہ کو اپنی بہادری دکھانے کے لیے بھی توڑنا ہوگا. تو میں تو اللہ کے لیے توڑے تھے, میں تیرے لیے تھوڑی توڑے تھے. تو میں رک گیا. اوہ یہ سن کر کے تو اس کا سارا جوش ختم ہو گیا. وہ تو چاہ رہا تھا میں اسے شاید قتل کر دوں, لیکن جب اس نے یہ کہ بھائی یہ تو اللہ والے آدمی ہے, تو یہ تو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جس نے اللہ کے خوف سے نو چھوڑے اور دسویں کے اندر جب اخلاص خالص نہ رہا اور اس نے چھوڑ دیا, تو بس یہ تو بھائی اللہ ہی کا نیک بندہ ہے بس. تو اس نے بجائے سزا دینے کے اعزاز کیا, اکرام کیا, اور شعبہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سربراہ مقرر کر دیا کہ آج سے بس آپ جہاں بھی دیکھو کوئی منکر دیکھو مسلطنت کے اندر, آپ اللہ کے حکم کے تحت اس کو منع کرو, اچھی باتوں کو پھیلاؤ. تو بھائی یہ ہے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے, اور جو اللہ کے سوا کسی نہیں ڈرتے تو پھر ہر چیز اس سے ڈرتی. اسی لیے خلیفہ بھی اس سے ڈر گیا, اور پھر دیکھو بجائے اس کے سزا ملنے کے اور اس کو عزت اور عہدہ مل گیا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے واسطے فرما برداری اور تابع داری کرنے کی وجہ سے. تو جو ظالم ہوتے ہیں, جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں, وہ بھی بزرگوں کا اکرام کرتے ہیں, وہ بھی اس کا اکرام کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. جو یہ ظالم بادشاہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کا اکرام کیا اس نے یہ سن کر. اس لیے یہ ہے سب نیکی کا اثر. جب یہ ہے نیکی کا اثر تو بس اب ہمیں چاہیے کہ نیکی زیادہ سے زیادہ اختیار کریں, اور نیکی کو اپنائیں, اس کا معمول بنائیں بخلاف گناہ کے. وہ گناہ کا اثر حضرت یہ بیان فرما رہے کہ جب جتنا آدمی گناہ کرتا ہے, تو حدیث میں آپ نے بارہا سنی ہے کہ جیسے جیسے آدمی گناہ کر جاتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا چل جاتا ہے, اور گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے تو دل اس کا آہستہ آہستہ سیاہ ہوتے 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 بالکل ہی کالا ہو جاتا ہے. اور جب بالکل کالا ہو جاتا ہے تو اس کی بھی علامت ہے. اس کی علامات پھر یہ ہیں کہ اللہ بچائے کہ پھر اس کے دل میں نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے, نیک کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے, گناہوں سے محبت ہو جاتی ہے, گناہوں کے اندر اس کو مزہ آتا ہے اور گناہوں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے, اور پھر وہ علانیہ بھی چھپ کر کے بھی دن رات گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر اسے کوئی اچھی بات بتاؤ اور اسے کہو کہ تم برا کام کر رہے ہو, تم برا کام کر رہے ہو, اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا, بلکہ الٹا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا, اور جناب اس کے دل بھی کالا ہو جائے گا, اور اس کا اثر دل سے پھر آنکھوں میں آئے گا. اس لیے ظالم آدمی کی آنکھوں سے رونت ٹپک, ظلم ٹپکتا ہے, خون ٹپکتا ہے اس کی آنکھوں سے, چہرہ اس کا کالا ہو جائے گا, چاہے وہ گورے رنگ کا ہو, بے رونقی اس کے چہرے پر ہوگی. اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت آ جائے گی, چاہے اس کے بڑے عہدے پر ہونے کی وجہ سے یا باروب ہونے کی وجہ سے یا قاتل ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے کچھ نہ بولیں مگر پیچھے سے گالیاں دیتے ہیں اس کو. دیکھ لو ہمارے ملک میں ہمارے بعض حاکموں کا یہی حال ہے, اور باقی مختلف عہدوں پر جو لوگ ہیں, تھانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سرکاری عہدوں پر جو بیشتر لوگ ایسے ہیں, کیونکہ وہ راشی ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں عام طور پر, اور بیجا لوگوں سے پیسے کھانے والے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ حال ہوتا ہے. ایسے چوروں کو دیکھ لو, ڈاکوؤں کو دیکھ لو, اچکوں کو دیکھ لو, اور شرابی کبابی لوگوں کو دیکھ لو, سب کے چہرے پر ایک نحوست ہوگی, ایک سیاہی ہوگی, ایک ظلمت ہوگی جو چہرے سے آیا ہو، چاہے ظاہراً وہ حسین و جمیل ہو، لیکن اس کے چہرے سے نیکی نہیں ٹپکے گی، بدی ٹپکے گی اس سے. چنانچہ جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لو کہ دو آدمیوں کھڑا کر کے دیکھو، ایک وہ آدمی ہے جو کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بہت ہی بچنے والا ہے، نیک ہے، عابد و زاہد ہے، اور ایک وہ ہے جو لچا شودہ، بدماش اور آوارہ ہے اور ظالم و جابر ہے. دونوں کھڑا کر کے دیکھو، دونوں کے چہروں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. نیک آدمی کے چہرے سے نورانیت ٹپکے گی، عاجزی ٹپکے گی، اس سے کو دیکھ کر محبت آئے گی، اور جو فاسق و فاجر ہوگا اس کے چہرے میں سیاہی ہوگی، ظلمت ہوگی، اور اس سے نفرت دل کے اندر محسوس ہوگی. اسی لہٰذا یہ دونوں حضرت نے اس فصل میں بیان فرما دیے. یہ دنیا کے اندر نیکی بدی کا اثر ہے. لہذا ہمیں چاہیے، اور ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے، کہ اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں بس نیک اعمال کی پابندی کریں، گناہوں سے بے حد بچیں، غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کرتے رہیں. اس طرح چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نہ قلب خراب ہوگا نہ نیکیوں کی توفیق سلب ہوگی، ورنہ تو نیکیوں کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی اور قلب بھی سیاہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہمیں تا زندگی اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما، تا زندگی اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب میں دنیا کی محبت کو مغلوب فرما اور اپنی محبت کو غالب فرما، ہمارے دل میں یا اللہ اپنے حبیب کی محبت کو غالب فرما، آخرت کی فکر کو غالب فرما، دنیا کی فکر اور دنیا کی محبت کو مغلوب فرما، اور ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما، ہمارے قلب میں جو گناہوں کے نشان بن گئے ان کو دور فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ ہماری بھی ان کی بھی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم. www.darsquran.com